الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اكمال الشيم میں شیخ تعالی سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھے جا رہے ہیں. یہ دعا کا باب چل رہا ہے. اس میں فرماتے ہیں اپنے مولا سے دعا و سوال کرنا کچھ عمدہ اور معتبر حال نہیں ہے. پسندیدہ حال یہ ہے تجھ کو حسن ادب عطا ہو جائے. اس کے الفاظ تو مختصر ہیں لیکن جامع ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ اپنے مولا سے دعا و سوال کرنا کچھ عمدہ اور معتبر حال نہیں ہے. پسندیدہ حال یہ ہے کہ تجھ کو حسن ادب عطا ہو جائے. وضاحت بڑا عجیب سا لگ رہا ہوگا ملفوظ، لیکن ایک اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، محقق ہیں ماشاءاللہ. اس کے اندر کیا بات چھپی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ابھی اس کی تشریح سے ظاہر ہو جائے گی. جو حضرت مولانا عبداللہ گوہری رحمۃ اللہ فرمائی ہے، فائدے فرماتے ہیں حدیث شریف میں وارد ہے، ادعا مخل عبادہ، یعنی دعا اور سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے عبادت کا مغز ہے. دعا کی اس قدر فضیلت سن کر وہ سالک جس کو ابھی نفس سے خلاصی نصیب نہیں ہوئی، دعا اور سوال کرنے ہی کو مخصوص سمجھنے لگے تو اس کی خطا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب تک نفس موجود ہے، دعا اور سوال میں بھی نفسانیت موجود ہے کہ نفس اپنے حضور اور مزوں کا سوال کرے گا. کیونکہ حضرت کا یہ خطاب جو ہے اپنے مریدین کے لیے ہے، جو آپ کے ساتھ اپنی اصلاح کا تعلق جوڑے ہوئے تھے. یہ بات تو صاف سنو جس سے پہلے کی ہے. ہر جگہ سالک کو خطاب ہے، سالک جو اللہ کے راستے میں اپنے دل کی اصلاح کے لیے چل رہا ہے، اپنے نفس کو علائشوں سے پاک کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے تاکہ اللہ کی رضا نصیب ہو، اس کی خوشنودی نصیب ہو، اس کا تقرب حاصل ہو، اس کی ہر اطاعت پر آنے کی ہمت اور قوت ملے، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی ہمت بڑھے، اور نفسانیت جو رکاوٹ ہے اللہ کے تقرب میں وہ دور ہو جائے. تو یہ چونکہ تربیت کا زمانہ، اس لیے تربیت کے دوران کے اندر ان کو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ حدیث میں تو وارد ہے ادعا مقل عبادہ، یعنی دعا سوال کرنا اللہ تعالیٰ عبادت کا مغز ہے. تو یہ فضیلت سن کر وہ سالک جس کو ابھی نفس سے خلاصی نصیب نہیں ہوئی، یعنی اندر نفسانیت موجود ہے، نفس اپنے مزوں کا طالب ہے، نفس اپنے مزے ہی چاہتا ہے، وہ دعا اور سوال کرنے کو مخصوص سمجھنے لگے اس کی خطا. اس وجہ سے ہے کہ جب تک نفس موجود ہے، دعا اور سوال میں نفسانیت موجود ہے کہ نفس اپنے حضور اور مزوں کا سوال کرے گا، اور نیز نظر اور توجہ فرد کی وہ حاجت ہوگی نہ حق تعالیٰ کی بندگی. بڑی باریک سی بات ہے اس کے اندر کہ سوال تو کرے گا، دعا تو مانگے گا، لیکن توجہ کدھر ہوگی؟ اپنی حاجت ہوگی، حق تعالیٰ کی بندگی نہیں، بخلاف عارفین کے، یعنی جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، ان کی دعا البتہ عبادت کا مغز ہے. یہ ہے نچوڑ. اس لیے کہ عبادت کا مقصود اظہار افتخار و احتیاج ہے، اور دعا و سوال کرنا یہ عین افتخار اور احتیاج کا اظہار کرنا ہے. بس عارف کامل کا نفس فنا ہو جاتا ہے اور نفسانی غرض اس کی کچھ نہیں ہوتی. اس لیے ان کی دعا اپنا افتخار ظاہر کرنے کے لیے اور بندگی اور ربوبیت کے مقتضا سے ہے، بخلاف غیر عارف کے کہ اس کا دعا سوال کرنا اپنے نفس کے لیے. اللہ ہمارے بھی دلوں کی اصلاح فرما دے، اللہ بھی ہمیں اس کی حقیقت ہی فرما دے. یعنی دعا مانگنا منع نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا رہا یا دعا کی نفی نہیں کی جا رہی. عارف اور غیر عارف کے دعا مانگنے میں فرق بتایا جا رہا ہے. کہ جس کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے وہ ہر وقت جیسے آج ہمارا حال ہے. عمومی طور پر ہم اپنی نفس ہی کی دعائیں مانگتے ہیں, یہ جس میں نفس کو خوشی ہو رہی ہے, جس میں نفس کو مزے مل رہے. اس لیے ہمارے نماز سے اور ذکر سے اور تلاوت سے بلکہ وظیفے بھی مانگے جاتے ہیں بزرگوں سے, اسی لیے کہ ہماری دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں, نفس کی لذتیں پوری ہو جائیں, نفس کی خواہشات پوری ہو جائیں. یعنی روحانیت کی طلب الا ماشاءاللہ عمومی طور پر نہیں ہے, یا وہ جو دعا سے مقصود ہے وہ سامنے نہیں ہے. اس لیے یہاں فرما رہے ہیں کہ عارف کا, عارف کامل کا نفس نہ ہو جاتا ہے, نفسانیت نکل گئی, اب نفسانی غلطی کچھ نہیں ہوتی. اس لیے ان کی دعا اپنا افتقار ظاہر کرنے کے لیے اور بندگی اور ربوبیت کے مقصدات سے ہے, یعنی ہم تو اللہ پاک کے محتاج ہیں, تو اپنی محتاجی کو ظاہر کرنا, اپنی بندگی کو ظاہر کرنا, اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے ہے, بخلاف غیر عارف کے کہ اس کا دعا سوال کرنا اپنے نفس کے لیے. اس لیے سماتے ہیں دعا سوال وہ اچھا حال ہے لیکن کچھ عمدہ حال نہیں ہے. عمدہ حال یہ کہ تم کو ادب نصیب ہو, اور ادب اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی تمام حاجات کو حق تعالیٰ کے سپرد کرے اور خود اپنے شغل و مشاہدہ رب مشغول ہو. کہ جب تک نفس کی اصلاح نہیں ہو جاتی, نفسانیت مغلوب نہیں ہو جاتی, وہ اسی کوشش میں لگے کہ اپنے اشغال میں لگا رہے اور اپنے رب کی طرف مشغول رہے, اپنی حاجتوں کو سپرد کر دے. آگے فرماتے ہیں اپنے غنی کریم کی طرف نہ استرار و بیقاری سے زیادہ تجھ سے کوئی چیز مطلوب ہے, اور نہ ذلت و محتاجگی کے بابر کوئی چیز معاہد خداوندی کو تیری طرف جلد لانے والی ہے. اپنے غنی کریم کی طرف نہ استرار و بیقاری سے ریا بیقاری سے زیادہ تجھ سے کوئی چیز مطلوب ہے, نہ ذلت و محتاجگی کے بابر کوئی چیز معاہد خداوندی کو تیری طرف جلد لانے والی ہے. اس کے فائدے سمجھتے ہیں کہ اے سالک حق تعالی کی طرف سے تجھ سے بندگی اور عبودیت کی طلب ہے. اللہ تو یہی چاہتے کہ ہم اس کے بندے بن کر رہیں اور عبد بن کر رہیں, یعنی غلام بن کر رہیں, اور بندگی اور غلامی سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے لیکن اللہ سے کسی قسم کا استحقاق نہ سمجھے. جیسے غلام, آج غلامی کا زمانہ رہا نہیں ہے اس لیے غلامی کا تصور مٹا ہوا ہے, آج ہے نوکری کا زمانہ, اور نوکر کے لیے کیا ہے کہ میں خاص کام خاص وقت تک کروں, مجھے اجرت ملنی چاہیے, اس لیے استحقاق بھی مطالبہ بھی کرتا ہے. ایک خاص کام کو بدل انکار کر دے گا, میرا آپ کا معاہدہ نہیں ہے. لیکن غلامی کے زمانے میں اگر غور کریں تو غلام کو بازار سے خرید کر لے آتے تھے, وہ مالک کی ملک میں ہے, اب مالک جو مرضی اس کو کام کہے اس کو کرنا پڑتا, مطالبہ نہیں کر سکتا, نہ استحقاق کوئی دے دیا تو احسان, نہ دے کو زور نہیں. تو یہاں اللہ کی عبودیت سے مراد ہم بھی ایسے غلام بنے, لیکن آج ہم بھی نوکر بنے ہوئے ہیں, یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اب جو کر رہے ہیں ہمیں ضرور ملنا چاہیے. یہ عبدیت نہیں ہے, عبدیت کے اندر ہے کہ اللہ پاک عطا فرمائے تو ممنون ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے, ورنہ میرا کیا, میری کیا حیثیت ہے, غلام سمجھ تو میری کیا حیثیت نہیں. یہ فرما رہے کہ اے سالک حق تعالی کی طرف سے تجھ سے بندگی اور عبودیت کی طلب ہے, اور عبودیت کے اوصاف میں سے سب سے کامل درجے کی صفت کیا, استرار, بے قراری کی ہے, کہ اس کے برابر کوئی شے نہیں کہ تیرا قلب ہر وقت اپنے مولا کی طرف بے قرار مستر رہے, اور تیری حالت تو وہ ہو جیسے کوئی پانی میں ڈوبتا ہوا, اور اس وقت اس کو کوئی سہارا سوائے اللہ تعالی کے نظر نہیں آتا, یا جیسے کوئی کسی بیابان میں گم ہو جائے اور قرآن بتانے والا نہ ہو, تو جیسے اس کے قلب کی حالت اس وقت ہوتی ہے, ایسی حالت بے قراری کی ہر وقت رہنی چاہیے. یعنی اپنے اللہ کی طرف ہمارا دل ہر وقت اس طریقے سے بے قرار رہے, اور قلب میں ذلت و محتاجگی کی حالت کے بابر کوئی شے خداوند تعالیٰ کی عطاؤں کو جلدی لانے والی نہیں ہے، یعنی جب قلب میں ذلت ہوگی اور محتاجگی کی صفت ہوگی، حق تعالیٰ کی ظاہری و باطنی عطاؤں کی بارش ہوگی. اللہ کرے ہمارا دل بھی ایسا بن جائے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے آگے ایسے محتاج بنا کر، اور اللہ والوں کو اگر آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو یہی نظر آتا ہے کہ باوجود اس کے کہ کثرت عبادت اور اللہ پاک کی عطاؤں کے، ان کے اندر صفت یہی رہتی ہے کہ ہم کچھ نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی حقیقت نہیں. ہمارے سید زوار حسین شاہ صاحب نے ایک مجموعہ جمع کیا ہے گلدستہ مناجات کے نام سے، اللہ والوں کی مناجاتیں جمع کی ہیں، جن سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے ایسی پیش کیا. سب سے پہلی دعا جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حالانکہ صدیق ہیں اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارتیں سنی ہوئی ہیں، اور امت کے اندر ہم سب کا یہ اعتقاد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام انہی کا ہے. مناجات میں کیا کہتے ہیں؟ خذ بلطفک یا الہی من له زاد قلیل مفلس لصدق یاتی عند بابک یا جلیل، کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل. اب دیکھیے، یعنی کس قدر عاجزی، انکساری اور اپنا تغلط اللہ کے سامنے. کیسا حالی یا الہی لیس لی خیر، میرے پاس عمل خیر کا ہے ہی کوئی نہیں کر کے، یعنی اس کی شایان شان نہیں ہے. یعنی کتنا بھی آدمی بڑے سے بڑا عمل کر لے، اللہ کی شان کی دریائی اور اس کی عظمت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. کیسا حالی یا الہی لیس لی خیر العمل سو اعمال کثیر الزاد تعاتی قریب، میرے برے اعمال تو بڑھ گئے، میری اطاعت بالکل ہی تھوڑی سی رہ. منہ عصیان و نسیان و سہو بعد سہ، من کا احسان و فضل بعد عطاء الجزیل، ذنبہ ذنب عظیم فاغفر ذنب عظیم انه شخص غریب مذنب عبد ذلیل. مدد لگا کیسی اپنی انتساری. اور پھر ایک جگہ فرماتے ہیں اسی میں آگے، قال یا ربی ذنوبی مثل رمل لا تعد، اب بتائیے کہ میرے گناہ تو ایسے بڑھ گئے جیسے کہ ریت کے ذرے. فاعف عنی کل ذنب فاعف عنی، یہ ہے قلب میں ذلت اور محتاجگی کی صفت. اس پر اللہ کی طرف سے جو بارش ہوتی ہے نا عطاؤں کی، ظاہری بات جب بندہ واقعی سمجھتا ہے، ہم تھوڑا سا عمل کر کے سمجھتے ہیں کچھ ہونا چاہیے، کچھ ملنا چاہیے، اور یہاں یہ حالت ہے عمل کرنے کے بعد پھر سمجھتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے. تو اللہ کی طرف محتاجگی کی صفت جب ہوگی تو اللہ کی ظاہری باطنی عطاؤں کی بارش ہوگی. آگے فرماتے ہیں، بسا اوقات حسن ادب عارفین کو ترک سوال کی رہنمائی کرتا ہے، اس لیے کہ قسمت اگلی پہ بھروسہ ہوتا ہے اور ذکر کی مشغولی سے سوال کی مہلت نہیں ہوتی. یہ ہے بسا اوقات حسن ادب عارفین کو ترک سوال کی رہنمائی کرتا ہے، اس لیے کہ قسمت اگلی پہ بھروسہ ہوتا ہے اور ذکر کی مشغولی سے سوال کی مہلت نہیں ہوتی. اس کے فائدے میں لکھتے مولانا عبداللہ گوہی رحمۃ اللہ علیہ کہ عارفین کی شان مختلف ہوتی ہے، بعض پر تسلیم و تفویض و گمنامی کا غلبہ ہوتا ہے. تفویض، تسلیم، گمنامی کا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے ایسے سپرد کر دیتے ہیں اور اس کے ہر فیصلے کو ایسے تسلیم کر لیتے ہیں اور ایسے راضی ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو گمنامی میں لے جاتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے، ہمیں ملنا ہی ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ ان کی اس وقت کی حالت کا اقتضا یہ ہوتا ہے کہ جو قسمت ازلی ہے وہ مل کر رہے گا، مانگے یا نہ مانگے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل کر ہی رہے گا، اس لیے ان کے لیے مانگنا ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا حال تھا کہ جب ان کو آگ میں ڈالے جانے کا وقت آ گیا اور سارا پیار نظام بالکل آپ بالکل منجنیق پر پڑے ہوئے ہیں، اب آپ کو پھینکنے والے ہی ہیں، اور فرشتے آگے اللہ کے حکم سے اجازت کے ساتھ، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے کہ مجھے تمہاری ضرورت، مجھے سوال کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ میرے حال کو جانتا ہے، یہ ہے تفویض، یہ تفویض کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ اپنے زبان سے ہم نے سوال بھی نہیں کرنا، کیوں کیوں ہمیں جانتا ہے ہمارے حال، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شان مختلف ہوتی ہے، بعض پر غلبہ ہوتا ہے، جن پر یہ غلبہ ان کی حالت ہوگی کہ ان کو مانگنا خلاف ادب معلوم ہوتا ہے، اور شان تسلیم کی معافی سمجھتے ہیں، نیز ذکر میں اس قدر مشغول ہوتے ہیں ان کو سوال اور دعا کی مہلت نہیں ہوتی، یعنی اتنا ان کو اس میں لطف آتا ہے، اتنا سرور آتا ہے اللہ کی یاد کے اندر، اللہ کی یاد سے مذکور کی توجہ ایسی لگ جاتی ہے، اس میں محویت اتنی ہوتی ہے کہ فرصت نہیں ملتی کہ سوال کرے، یہ کس کا حال ہوگا؟ جس کے دل کے اندر کا وہ حادثہ بیدار ہو کے اس کی لذت سے آشنائی حاصل کر لے، یعنی اس اللہ کی یاد سے پھر مذکور کی طرف دل کی توجہ لگتی ہے تو اس سے جو عرف حاصل ہوتا ہے اور جو لطف حاصل ہوتا ہے فرصت ہی نہیں ہے کچھ اور، اس لیے ان کو سوال دعا کی مہلت بھی نہیں ہوتی، باقی یہ ظاہر ہے کہ اکمل و افضل حالت وہ ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کو مشاہدہ، کیوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی، وہ ہر امر میں دعا بھی فرماتے تھے اور رضا بھی تسلیم بھی اعلی درجے کی تھی، یہ تو پہلے آ گیا نا، یہ مغلوبیت میں آ گیا نا، جب شان تسلیم کا غلبہ ہوا، تفویض کا غلبہ ہوا اس وقت ہی ہوا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو زیادہ اکمل، سب سے کامل، سب سے افضل اس میں کیا ہے کہ سوال بھی کر رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رضا تسلیم بھی اعلی درجے کی، یعنی ہم تو مانگیں گے دے تو مسئلہ، نہ دے تو مسئلہ ہم راضی، تو فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حال یہی ہے کہ زبان سے اظہار احتیاج، افتخار و سوال ہو اور دل سے ہر امر پر رضا ہو، اللہ ہمیں بھی یہ حال نصیب فرما دے، آگے فرماتے ہیں سوال کے ساتھ یاد تو اس کو دلایا جائے جس پر غفلت و صاحب جائز ہو، اور طلب کے ساتھ متنبع اس کو کرے جس کی سائے سے بے پرواہی ممکن ہو، تعالی عن ذلک، اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں ہے، یعنی سوال کے ساتھ تو یاد تو اس کو دلایا جائے جس پر غفلت و صاحب جائز ہو، اور طلب کے ساتھ تو متنبع اس کو کریں جس کی سائے سے بے پرواہی ممکن ہو، تعالی عن ذلک، فرماتے ہیں فائدے میں یہ ارشاد شیخ کا مضمون سابق کی دلیل کے طور پر ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ترک دعا و سوال بعض اہل حال کے لیے ادب، اس لیے پھر آگے نا بعض کے لیے جو مغلوبیت میں آگے نا، اس لیے ہے کہ سوال کرنے میں نفس کے اندر اس کا شائبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی حاجت یاد کرا رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں، یا یہ کہ نہیں مانگے تو ملے گا نہیں، حالانکہ دونوں باتیں وہاں محال ہیں، اس لیے یاد تو اس کو دلا جائے جس کو غفلت صاحب ہوتا ہو، اور اس کی شان کیا ہے عالم الغیب و شہادہ، اور طلب کرنے سے متنبع اس کو کیا کرتے ہیں جس کو سر سے بے پرواہی ہو، حالانکہ پہلے اس کے لیے لکھ چکا ہے، اور نیز رحمت اس کی ہر شے کے ساتھ لا محالہ ہے، خواب کوئی مانگے یا انکار کرے، بس ایسے حضرات اپنا سوال حضرت سے حق میں پیش نہیں کرتے اور سکوت اور رضا کو لیے رہتے ہیں اور سوال کرنے کو ادب کے خلاف جانتے ہیں، یہ حالت کا غلط ہے، آگے فرماتے ہیں اکثر اوقات عارف اپنے مولا تعالی شانو کی مشیت پر اکتفا کر کے اس کی طرف اپنی حاجت پیش کرنے سے حیا کرتا ہے، تو بھلا وہ اس کی مخلوق کی طرف حاضر جانے میں کیوں کو حیا نہیں کرے گا؟ کیسی عجیب بات فرما دی کہ اکثر اوقات عارف، یہ پہلی بات آ گئی نا، اکثر اوقات یہ غلبہ آ گا، عارف اپنے مولا تعالی شانو کی مشیت پر اکتفا کر کے اس کی طرف اپنی حاجت پیش کرنے میں حیا کرتا ہے، جب وہ اللہ سے حیا کر رہا ہے تو بھلا وہ اس کی مخلوق کی طرف حاجت لے جانے میں کیوں کو حیا نہیں کرے گا؟ فائدہ سماتے ہیں، جبکہ یہ معلوم ہوا کہ جو واقعہ ظاہر ہو رہی ہے حق تعالیٰ کی مشیت ازل میں ان کے متعلق ہو چکی ہے اور اسی کے مطلب ظہور واقعہ تو حادث کا ہو رہا ہے، تو بات طے شدہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ پاک نے یہ پہلے سے لکھ دیا ہے، تو جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے واقعات حوادث ہو رہا ہے تو عارف اسی پر اکتفا کرتا ہے، اپنے مولا تعالی شانو سے اپنی حاجت پیش کرنے سے اس کو حیا آتی ہے کہ جس امر کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے اب اس کے متعلق عرض معروض کرنا خلافیت کہ جو اس نے کرنا تو کرنا ہی میں راضی، جیسے بہلول ایک بزرگ گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ مجذوب، وہ بھی مغلوبیت میں رہتے تھے، باتیں ان کی بڑی عجیب عجیب منقول ہے بڑی عبرت والی، ایک دفعہ کسی نے ان سے حال پوچھا کہ بہلول کیا حال ہے، سماتے اس کا حال کیا پوچھتے جس کی مرضی یا مشیت سے سارا نظام چل رہا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، دن رات سارا نظام چل رہا ہے، اب پوچھنے والا حیران ہو گیا کہ کیا کہہ رہے ہو، یہ بات اب ظاہری الفاظ اس کے کیسے لگ رہے ہیں، انہوں اس کی تشریح فرما دی، سمجھا کہ بات یہ ہے میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں مرضی کے تابع کر دی، جو میرے مولا کی مرضی میری مرضی، میری اپنی مرضی کوئی رہی نہیں ہے، میری کوئی ہے ہی نہیں مشیت، میں چاہ نہیں رہا، جو میرا اللہ چاہ رہا میں چاہ رہا ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، تو یہ ہے مغلوبیت۔ تو عارفین جو ہے جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، بعض اوقات ان کو یہ کیفیت اتنا غلبہ کر جاتی ہے جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے، وہ اس نے کر کے رہنا ہے، اپنی قدرت سے اپنے ارادے سے اپنی مشیت سے جو کرتا ہے، اور جو وہ کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے، استھانی سمایا کرتے تھے کہ جب کوئی کام ہمارا نہ بنے تو دو صفتوں پر غور کر لو، ایک حاکم اور حکیم کی، کہ وہ حاکم ہے صاحب تصرف ہے، اپنی قدرت سے اپنی مشیت سے جو چاہے کرنے پر پوری طرح قادر ہے، کسی کی مجال کو اس کو روک جائے یا اسے پوچھ بھی لے کہ کیوں کرے، لیکن وہ دنیا کے حاکموں کی طرح نہیں ہے کہ ایسے بے سوچے سے فیصلے کرے گا، وہ حکیم بھی ہے، اس کا کام حکمت سے خالی نہیں ہے، یعنی جو حالات آ رہے ہیں، جو حادثات آ رہے ہیں، یا بیماریاں آ رہی ہیں، یا تکالیف آ رہی ہیں، یا مصائب آ رہے ہیں، ان سب کے اندر جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت حکمت ضرور ہے۔ تو عارف جس کو اللہ کی معرفت ہے وہ سمجھتا ہے کہ حالات آ اس کی طرف رہے ہیں اور اس کی مصلحت ہے، اس کی مشیت ہے اور اس کی حکمت ہے، اور ہمارا فائدہ اسی کے اندر جو اللہ ہماری تجویز کرتے، اس لیے خود تجویز کچھ کرتے ہی نہیں، ان کو حیا آتی ہے اور اس کو خلاف عدد سمجھتے ہیں۔ تو جس شخص کا یہ حال ہو کہ اللہ سے بھی حیا آئے کہ جو ہونا تو ہونا ہی ہے، تو بھلا یہ شخص مخلوق کے پاس اپنی حاجت پیش کرنے کے لیے کیوں نہ اس کا اپنے رب سے حیا آئے گی، اس لیے کہ مخلوق تو خود عاجز ہے اور فقیر ہے، اور فقیر عاجز سے کوئی کیا مانگے گا، اس لیے یہ چونکہ اللہ سے مانگنے میں حیا کرتے ہیں تو مخلوق سے کہاں مانگے گے، سوال کہاں کریں گے۔ اللہ ہمارے دلوں کے بھی کامل اصلاح فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ کی محبت اور اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی صفات کمال کا ایسا استحضار عطا فرما دے کہ ہمارے دل بھی ہر وقت ہر آن ہر گھڑی اس کے دربار کے اندر ہی جھکیں اور اسی پہ متوجہ رہیں اور اسی سے مانگیں اور اس مانگنے کو دخیل نہ سمجھیں بلکہ اللہ پاک کی مشیت کو سمجھیں کہ جو اس کی مشیت ہوگی تو کریں گے، نہیں تو ہم اسے راضی۔ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہوا آپ کے ہاتھوں میں آپ کی رونی کی پرواز کر گئی, تو آپ کی آنکھوں سے جو آنسو آ گئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حیرت سے پوچھا کہ حضور آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے کہ صفت رحم کا مادہ دل میں جس سے یہ آنکھ سے آنسو نکل آئے, اور پھر فرمایا کہ آنکھ سے آنسو دل غمگین لیکن اس کی رضا پر راضی. یعنی ایک حادثہ آ گیا, اس حادثے سے دل نے اثر لیا اور دل کے اثر دل میں غم تاری ہو گیا, آنکھ سے آنسو نکلے, لیکن یہ ہے شان تسلیم کہ یہ ایک طبعی اثر ہے لیکن ہم اس کی رضا پر راضی ہیں, اس سے شاکی نہیں. اللہ ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے کہ حوادث اور حالات اور ناگواریاں اور صدمے آئیں ہیں تو ہم اللہ پاک سے شاکی نہ ہوں, شکایت نہ کریں, بلکہ اس پر راضی رہیں, مانگیں, ملے تو مسئلے سمجھیں, نہ ملے تو نہ ملنے ہی مسئلے سمجھیں, اور دل کا یقین بن جائے کہ اللہ کی مشیت مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا. آج دھیان چلے جاتا ہے کہ فلاں نے کر دیا فلاں نے کر دیا, کوئی نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے, ہمارا دل اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنے کا عادی بن جائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.